بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے 170 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا اگلا پروگرام منظر و پس منظر۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام بزم دوستاں آپ سن سکیں گے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے اعلی عہدیداروں نے تاشقند اجلاس میں سلامتی سے متعلق خطرات کا جائزہ لیا ہے۔ ہندوستان کے بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونوال نے چابہار بندرگاہ کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اس آئین ادارے کی توہین کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور عراق کی ایک سیاسی تنظیم بدر کے رہنما نے کہا ہے کہ امریکہ کو داعش دہشت گرد گروہ کی تمام نقل و حرکت کی پوری خبر ہے، اور عین الاسد فوجی چھاونی کے اطراف کے علاقے داعش کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے اعلی عہدیداروں نے تاشقند اجلاس میں سلامتی سے متعلق خطرات کا جائزہ لیا ہے۔ تاشقند اجلاس میں شریک شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے عہدیداروں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ، منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ، نیز منظم جرائم کی روک تھام کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے علاوہ مبصر ملکوں کے سلامتی کے حکام اور انسداد دہشت گردی سے متعلق تنظیم کے علاقائی سیکرٹریٹ کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں شنگھائی ریجن کو درپیش خطرات اور چیلنجوں کا مل کر مقابلہ کرنے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے نومبر میں سمرقند میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے ایجنڈے پر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ ہندوستان کے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونووال نے چابہار بندرگاہ کا دورہ کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے ڈپٹی گورنر جواد سپاہی نے گزشتہ روز ہندوستان کے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونووال کی استقبالیہ تقریب کے موقع پر کہا کہ اس ایک روزہ دورے میں ہندوستانی وزیر اور ان کے ہمراہ وفد نے چابہار میں ایران ہند مشترکہ اجلاس میں شرکت کی اور شہید بہشتی بندرگاہ کے اسٹرکچر اور مال اتارنے اور لوڈ کرنے کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 1,00,000 ٹن کے سیلو کی تعمیر کے عمل اور برآمداتی میتھنول ٹینکوں کی تعمیر کا جائزہ لینا بھی سربانند سونووال کے دورے میں شامل تھا۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں واقع چابہار بندرگاہ مکران اور بحر ہند کے کنارے پر واقع ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اس آئینی ادارے کی توہین کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تینوں رہنماؤں نے مختلف جلسوں، پریس کانفرنسوں اور بیانات کے دوران الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر من گھڑت الزامات عائد کیے، جس سے ادارے کی ساکھ اور الیکشن کمشنر کی عزت نفس مجروح ہوئی۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے نوٹس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 30 اگست کو اپنے جواب کے ساتھ کمیشن میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ پاکستان میں پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر زیر حراست تشدد کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ڈی آئی جی اسلام آباد کی صدارت میں ایک اہم اجلاس میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر تشدد کے الزامات کا جائزہ لیا گیا اور الزامات کی فوری تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شہباز گل پر تشدد کے الزامات سے متعلق بیانات قلم بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ شہباز گل کی خوراک پر بھی مکمل نگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر بینکوں کی نشکاری کے سلسلے میں ریزرو بینک کے انتباہات کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج جے رام رمیش نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت ریزرو بینک کے انتباہات کو نظر انداز کر کے سرکاری بینکوں کی نشکاری کر رہی ہے، جو خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت پبلک سیکٹر کے بینکوں کی نشکاری کے تعلق سے ریزرو بینک کے انتباہات پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے اور من مانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نوٹ بندی کے معاملے میں بھی ریزرو بینک کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے من مانی کی اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ عراق کی ایک سیاسی تنظیم بدر کے رہنما نے کہا ہے کہ امریکہ کو داعش دہشت گرد گروہ کی تمام نقل و حرکت کی پوری خبر ہے اور عین الاسد فوجی چھاونی کے اطراف کے علاقے داعش کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق مغربی عراق کے صوبے الانبار میں بدر تنظیم کے دفتر کے سربراہ قصے الانباری نے کہا ہے کہ عین الاسد فوجی چھاونی میں موجود غاصب امریکی فوجی صحرائے الانبار میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقی ماندہ عناصر کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج کے زیر قبضہ عین الاسد فوجی چھاونی کے اطراف کے علاقے داعش کی باقیات کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ برطانوی ریلوے ملازمین کی ہڑتال کے سبب دارالحکومت لندن اور اس کے مضافات سمیت پورے ملک میں ریل سروس معطل ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق برطانوی ریلوے ملازمین کی ہڑتال کا تازہ سلسلہ لیبر یونینوں کے عہدیداروں اور متعلقہ حکام کے درمیان تنخواہوں میں اضافے اور کام کی شرائط سمیت مزدوروں کے دوسرے مطالبات پر پیدا ہونے والے شدید اختلافات کے بعد شروع ہوا ہے۔ ریلوے ملازمین کی ہڑتال کے نتیجے میں پورے برطانیہ میں ریل سروس بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ہر پانچ میں سے صرف ایک ریل گاڑی ہی بمشکل چلائی جا سکی ہے۔ چین نے تائیوان میں امریکی اقدامات اور مداخلت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیجنگ کی جانب سے ریاست الاسکا کی خود مختاری کی حمایت کی جائے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بارے میں کہا کہ یہ دورہ چین کے لیے ویسا ہی ہے جیسا کہ چین کی جانب سے ریاست الاسکا کی خود مختاری کی حمایت امریکہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی جانب سے امریکی اقدامات کا بھرپور جواب دینا جائز اور قانونی ہے اور بیجنگ کو بڑے پیمانے پر عالمی حمایت حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو غیر فوجی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے مغربی یوکرین کے ایک علاقے کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف کے علاقے کی جنگی صورتحال پر تشویش ظاہر کی اور اس ایٹمی پاور پلانٹ سے فوجیوں کو باہر نکالنے اور جنگ کے دوران اس پر حملہ نہ کرنے کی اپیل کی۔ ان کی یہ اپیل ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ زاپوریجیا کی علاقائی کونسل کے ایک رکن ولادیمیر روگوف نے اعلان کیا ہے کہ یوکرینی فوجیوں نے جمعرات کو بھاری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے انرہودار شہر پر گولہ باری کی جہاں زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر واقع ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر۔ اور سامعین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، ایران کی سطح پہ مختلف واقعات گزشتہ ہفتے پیش آئے، لیکن خطے کے اندر افغانستان کا مسئلہ بدستور پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا آج کا موضوع رہے گا طالبان حکومت اور عالمی تعلقات۔ افغانستان کے اندر سیکیورٹی کے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ امکان ظاہر کیا گیا تھا 15 اگست کے بعد کہ سیکیورٹی کے مسائل تو ہر صورت میں طالبان کنٹرول کر لیں گے، چونکہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے، خود وہ ملیٹنٹ ہیں، ملیٹنٹ سے ان کے رابطے رہے ہیں اور ملک کے اندر۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کوئی اقتصادی نظام نہیں ہے، جہاں کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، جہاں پہ کوئی معاشی نظام ایسا مضبوط نہیں پیش کیا گیا، کوئی تعلیمی نظام، اسی طرح سیکیورٹی کا مسئلہ بھی بدستور پرابلم کا شکار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ افغان امور کی ماہر محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ اور ڈاکٹر عبدالرحیم دورانی لائن پہ موجود ہیں۔ میں محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. میڈم بہت شکریہ, السلام علیکم, آپ نے ہمارے پروگرام میں, جی میری آواز میڈم پہنچ رہی ہے آپ
کو؟
جی بہت شکریہ. میڈم بتائیے گا, ایک سال گزر گیا طالبان کے اقتدار کو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کسی ملک نے ابھی تک ان کو باقاعدہ تسلیم نہیں کیا. آیا بیرونی ممالک کے مطالبات زیادہ ہیں یا طالبان کسی اتفاق, کسی سمجھوتے, کسی موضوع پہ یا کسی پہ کسی کمپرومائز پہ نہیں آنا چاہتے, کیا آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟
بہت شکریہ. دیکھیں جب گزشتہ برس جب طالبان نے حکومت سنبھالی تھی تو ہم نے علاقے کے خاص طور پہ ممالک کے حوالے سے دیکھا کہ ان کا تھوڑا سا سافٹ رویہ تھا. مثلا ایران میں کانفرنس کی گئی خاص طور پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا رشیا کا رویہ, چائنا کا رویہ, یہ وہ ممالک تھے کہ جو افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد وہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ افغان عوام نے بہت زیادہ سفر کیا ہے, ایک طویل عرصے سے وہاں جنگ کی کیفیت رہی ہے, وہ مستقل لڑتے رہے ہیں تو ان کو آسودگی ملنی چاہیے, وہاں امن ہونا چاہیے. اور اس کوشش میں ان کا یہی خیال تھا کہ افغان جو ابھی طالبان نے حکومت سنبھالی ہے شاید وہ کوئی بہتر طور پہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات, عالمی سطح پہ تعلقات بنانے میں کوئی پیش رفت ہو گئی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان ممالک کی یہ کوششیں جو ہیومینٹیرین انسانی بنیاد پہ کی گئی تھی, میں اس میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ جس طرح بھی آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ بھی چلایا ہے سب کو علم ہے کہ وہاں بدترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے, اور ملک کے اندر نہ صرف بچے محفوظ ہیں, خواتین محفوظ ہیں, اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بے روزگاری ہے, غربت ہے اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اس سے نبڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور بالکل یہ اس پہ ہمیں ہوں کہ وہاں کوئی پالیسی سازی کے حوالے سے کہیں پیش رفت نہیں دکھائی دیتی. ابھی آپ غیر ملکی دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب یہ کانفرنس ہوئی تھی پہلی, مجھے اچھی طرح یاد ہے جو ایران کانفرنس تھی, ایران میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں اتفاق کیا گیا تھا کہ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت بنائی جائے, تمام حکومتوں کو, تمام فرقوں کو, تمام طبقات کو, تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لاتے ہوئے اور وہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنائی جائے. اسی بنیاد پہ تعلقات کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ انحصار تھا, کیونکہ طالبان پہ ماضی میں تھا کہ جو ان کی حکومت تھی تو اس پہ لوگوں کا اعتماد کافی حد تک کم ہو چکا تھا. جس طرح کی کچھ فوٹیج آتی تھی خواتین کے حوالے سے کچھ فوٹیج آتی تھی تو لوگوں میں ایک بہت بڑی ریزینٹمنٹ پائی جاتی تھی, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہو رہے تھے. تو اب طالبان کے آنے کے بعد بھی کوئی اعتماد کی فضا نہیں بن رہی تھی. اب اگر وسیع البنیاد حکومت بن جاتی, ایک پالیسی کہیں آ جاتی, میرا خیال ہے کہ بہت سے ممالک, خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ خطے کے ممالک میں ایک چیز جو پائی جاتی تھی, اور کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں, دیگر پروگرامز میں میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ اس مسئلے کا حل صرف خطے کے ممالک کے مل بیٹھنے پہ ہے, اور وہی ممالک جو ہے افغانستان میں امن کی بھی بات کر سکتے ہیں, وہاں ترقی کی بھی بات کر سکتے ہیں, مل جل کے اس کو آگے افغانستان کو بڑھانے میں, ان کی عوام کی ترقی اور اس خوشحالی میں کام کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابتدائی طور پہ ایک اچھی کوشش علاقے کے ممالک کی طرف سے کی گئی, پاکستان کی جانب سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بارہا جو ہے اس حوالے سے اشارے ملتے رہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, لیکن جب پوری عالمی برادری کی جانب سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وسیع البنیاد حکومت وہاں بننے کے امکانات نہیں ہیں, وہ دیگر جو گروپس ہیں یا پارٹیز ہیں یا کچھ ان کو لے کر چلنے کو تیار نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ لے کے چلنے کی بات تو اس وقت آتی کہ وہ ایک کسی قسم کی کوئی اتفاق رائے سے کوئی پالیسی بنا پاتے, اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ گمبھیر صورتحال ہوتی گئی. اب ایک سال ہونے پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہی ابتدائی سطح جو تھی اسی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
میں اس وقت عبد الرحیم دورانی صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. دورانی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دورانی صاحب, میڈم ابھی بڑا خوبصورت تبصرہ کر رہی تھیں کہ ابھی تک طالبان کی کوئی باقاعدہ فارن پالیسی نظر نہیں آتی, کیا ایسا ہی ہے یا پالیسی ہے اور کوئی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں تقریباً ایک سال پہلے جب 15 اگست کو طالبان افغانستان میں داخل ہوئے تو اس سے میں شروع کرتا ہوں کہ اس کے بعد سے ایران کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے کئی دفعہ مسلسل کوششیں کی گئی, افغانوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا. مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ تہران میں ہوئی تھی, جس میں احمد مسعود کو بلایا گیا تھا اور طالبان کے مخالف جو لوگ تھے ان میں سے بعض افراد کو اور طالبان کے نمائندوں کو. تو مفاہمت کی ایک کوشش کی گئی لیکن وہ مفاہمت جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی. اس کے بعد جو ہے پاکستان نے بھی بہت کوشش کی, اسلام آباد میں مختلف جو ہے اجلاس ہوتے رہے لیکن ابھی تک جو دنیا کا یا جو افغان جو خود افغان ہیں, افغان کے عوام جو ہے ان کے جو مطالبات ہیں اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو اس لیے جو ہے دنیا نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا. دیکھیں, 3-4 وہ تھے مطالبات تھے دنیا کے. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ نہ بن جائے, دوسرا جو ہے وہ وسیع البنیاد حکومت, اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ حقوق زنان یا خواتین کے حقوق یا عوام کے حقوق. تو ان تینوں کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان نے ابھی تک جو ہے وہ اپنی کوئی صاف پالیسی اعلان نہیں کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود طالبان کے اندر بھی کچھ دھڑے جو ہے نرم مزاج والے ہیں, انعطاف پذیر جسے کہا جاتا ہے وہ ہے, اور کچھ جو ہے وہ سخت روش کے پابند ہے. چنانچہ بہت کوششیں کی گئی, پاکستان سے علماء گئے افغانستان, انہوں نے کوشش کی کہ کم از کم یہ جو خواتین کے حقوق کا اور لڑکیوں کی تعلیم کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. طالبان نے اس حوالے سے اب تک کئی دفعہ جو ہے وعدے کیے ہیں اور مختلف بہانے ذکر کیے ہیں اس کے لیے. تو جب ایک حکومت ایک نظام مختلف بہانے بناتی ہے کہ ہم اس لیے, کبھی کہتے ہیں کہ نصاب ہمارا نہیں بنا ہے, کبھی دوسرے بہانے لیتے, کبھی یونیفارم کا بہانہ بناتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کچھ دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے.
جی ہاں ناظرین, ہمارا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تمی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو, ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو, نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ, نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ, آج مشکل میں.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ناہید انوری, اور آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجئے سامعین. جی ہاں, کافی عرصے بعد آپ کے گھروں میں ہم حاضر ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ تو آپ کو خیر پتہ ہی ہے کہ محرم کے ایام تھے اور عزاداریوں کا سلسلہ شروع تھا. تو ہماری دعا ہے کہ آپ کی عزاداریاں بھی انشاءاللہ خدا قبول کرے. جی ہاں, اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور جیسا کہ بہن ناہید انوری نے ذکر کیا کہ ایام عزا کے بعد یہ پہلا بزم دوستاں ہیں کہ جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے باجی میں بتاتا چلوں, دو بزم دوستاں جو ہمارے پہلے ریکارڈ ہوئے ہوئے تھے وہ نشر جو ہے وہ ہو چکے ہیں. عاشور کے بعد جو ہے وہ پہلا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے, اور آپ نے بھی اچھی دعا کی. عزاداری اور غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص گروہ یا فرقے سے جو ہے وہ مختص نہیں ہیں. سبھی مل کر جو ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کرتے ہیں اور غم حسین مناتے ہیں, اور اپنے اپنے انداز سے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بھی عزاداری کے لیے اپنے شہر گئی ہوئی تھیں.
جی ہاں, اگر مولا قبول کرے تو جی ہاں, ہم بھی ایک دو دن گئے ہوئے تھے وہاں پر, اور بہت اچھا رہا حسین بھائی وہاں پر, وہاں کی عزاداری کا کچھ.
بہرحال یہ تو میں
رواج جو ہوتے ہیں ہر جگہ کے مختلف ہوتے ہیں, تو ہم جہاں گئے تھے تو وہاں کے کچھ رسم و رواج کچھ اور طرح کے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ پورے ایران کے اندر معروف ہے.
جی ہاں,
اور جو ہے مشہور ہے باقاعدہ,
یعنی یزد
کی عزاداری جو ہے وہ باقاعدہ روز عاشور جو وہاں کے جو ایک تعزیہ نکلتا ہے بہت بڑا, اس کے علاوہ جناب علی لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں, اور براہ راست ٹی وی سے نشر بھی ہوتا ہے, اور لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں. وہ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے خود انسان جو ہے ان کی آنکھوں سے اشک جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں, اور جو وہاں پر لوگ موجود رہتے ہیں یقینی طور پر ان کے بھی دل جو ہے وہ مغموم ہوتے ہوں گے. ہم تمام سامعین کی خدمت میں ایام عزا کی مناسبت سے جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے غم کو, اور جو انہوں نے منایا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
جی آمین. جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں سامعین, ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے خطوط ہم یہاں پر شامل کر رہے ہیں. اور حسین تخوی, یہاں پر ہمیں ایک خط ارسال کیا ہے. انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں مہر عبد الستار صاحب. انہوں نے سب سے پہلے تو سلام عرض کیا ہے, اور لکھتے ہیں کہ قوی امید ہے مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوں گے. خیریت کا طالب فضل مولا بالکل صحت و سلامتی کی نعمت سے مالا مال ہے. میری اور پوری تنظیم کی جانب سے دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمانوں کے حق میں خداوند متعال سے دعا گو ہوں. نیا اسلامی سال سب کے لیے امن و آشتی, محبت اور بھائی چارے, اور پورے عالم اسلام کو اتحاد کی نعمت سے عظیم شہادتوں کے طفیل مالا مال فرمائے. زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آمین. ریڈیو تہران کو ریڈیو پر سننے کا سلسلہ جو بچپن میں شروع ہوا تھا ابھی تک جاری و ساری ہے. زیادہ خطوط تو نہیں لکھ پاتا مگر پروگرام ضرور سنتا ہوں.
جی ہاں بالکل باجی, میرے خیال سے چونکہ یہ خط کافی طویل
لمبا تھا تو میں نے تھوڑا روک دیا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا جواب ہمارے سامعین کو دیتے چلیں.
بالکل جو ہے, پہلے تو سب سے پہلے تو میں جناب مہر عبد الستار سلفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محبت فرمائی اور خط ہمارے لیے ارسال کیا. اور باجی میں یہ بھی بتاؤں کہ مہر عبد الستار سلفی صاحب جب بھی خط یا آڈیو پیغام ارسال کرتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ باتوں کو تحریر بھی کرتے ہیں, اور جب گفتگو پہ آئیں تو تفصیل سے گفتگو بھی کرتے ہیں.
لہٰذا
جی ہاں, تو میں یہاں پر اپنے تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ جب ہمارے سامعین دوست جو ہیں وہ محبت کے ساتھ کوئی خط لکھتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ اس خط کو جو ہے وہ کاٹا جائے یا اس کو جو ہے وہ چھوٹا کیا جائے. تو شاید ممکن ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں دو یا تین خطی جو ہے وہ شامل ہو پائیں گے. سب سے پہلے میں جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, نہایت بہترین انداز میں انہوں نے خط کا آغاز کیا. قوی امید ہے مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوں گے, خیریت کا طالب فضل مولا, بالکل صحت و سلامتی کی نعمت سے مالا مال ہے. یعنی کہ یہ کلمات وہ ہیں کہ جو پرانے زمانے میں ہم جو ہے وہ ایک محبت بھرے خط تحریر کیا کرتے تھے, اب اس کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں اپنے تمام سامعین سے عرض کروں گا کہ خط و کتابت کے جو آداب ہیں ان کو واقعا زندہ رکھنا چاہیے, جیسے کہ ہمارے دوست, ہمارے ساتھی, ہمارے بہترین لسنر جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب نے تحریر فرمایا ہے, اور نئے ہجری قمری سال کے حوالے سے بھی انہوں نے نیک تمناؤں اور دعاؤں سے اپنے خط کا آغاز کیا ہے.
جی ہاں, آگے بڑھا رہے ہیں انہی کے خط کو, اور لکھا ہے کہ گزشتہ حج کے موقع کی مناسبت سے خصوصی پروگراموں کے ذریعے حج کی اصلی روح کو سمجھنے کا موقع ملا, اور یہ سلسلہ ایک ترتیب سے موتیوں کی لڑی کی طرح. اب چونکہ محرم شروع ہو چکا ہے تو وہی سلسلے وار پروگرام اور واقعات جس ترتیب سے مختلف پروگراموں کے ذریعے پیش ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھرانوں میں یہ سلسلے سننے اور پسند کیے جا رہے ہیں. شہادت امام عالی مقام علیہ السلام اور ان کے جان ساران رفقا کا درس تھا ہمارے لیے اس کرب و بلا کے میدان میں, جو اس وقت سے لے کر اب تک بلکہ رہتی دنیا تک ہوگا کہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر صعوبتوں اور تکالیف کو تو سہ لینا ہے, مگر حق کا دامن تھام کے حسینی کردار کے پرچم کو بلند رکھنا ہے. آج ضرورت ہے اس کردار کو اپنانے کی. میں نے گزشتہ سال بھی گزارش کی تھی کہ حقیقی طور پر حسینی بنے. نام نہاد حسینی بننا ہمیں نقصان دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان چند ایام کو سوگ میں گزارنا ہی حسینی ہونے کی دلیل نہیں, بلکہ ہر وقت, ہر لحظہ, ہر گھڑی, بلکہ ہر ساتھ آپ حسینی کردار کی حقیقی تصویر پیش کریں.
جی ہاں جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب, آپ نے ایام حج کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگراموں کا ذکر کیا. باجی, جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہر سال حج کے ایام میں ہمارے خصوصی پروگرام نشر ہوتے ہیں, اور بڑا مثلاً ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سامعین کو حج کی فضاؤں سے نزدیک کریں, اور اسی لیے ان پروگراموں کو خاص جو ہے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے آیات قرآنی, اسی طریقے سے جو ہے وہ نعتیں, اسی طریقے سے حج میں جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں اس کی جو ہے وہ آمیزش شامل رہتی ہے, تاکہ سننے والا جو ہے ان ایام کے اندر جو ہے وہ حج سے نزدیک ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام کے پروگراموں کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ماہ محرم کے آتے ہی خصوصی پروگرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, غم حسین ہر جگہ منایا جاتا ہے. لیکن خاص نقطہ جو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں غم کے ساتھ ساتھ جو ہے حسینی کردار بھی پیش کرنا چاہیے, اور یہی چیزیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہے. آپ کے اصحاب, آپ کے جو انصار تھے, انہوں نے جو قربانی پیش کی, اس کا حقیقی درس بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر, یعنی عملی زندگی کے اندر, پیغام کربلا کو زندہ رکھیں. فقط غم حسین منانے سے ہم کربلا والوں کی قربانی کے اس حق کو ادا نہیں کر سکتے. لہذا بہت اچھے نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. میں اسی لیے میں نے کہا کہ یہ خط تھوڑا سا بڑا ضرور ہے, لیکن ہم اس خط کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اس لیے کہ بہت محنت کے ساتھ لکھا گیا ہے, اور مہر عبدالستار سلفی صاحب نے بھی اس پر وقت لگایا ہے. تو بھلے ہمارے آج کے پروگرام کا بیشتر حصہ اس خط پر ہی جو ہے وہ لگے, لیکن جو ہے سامعین تک ایک اچھا پیغام جو ہے وہ پہنچے گا. جی مزید کیا لکھتے ہیں؟
اسی خط کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں, سامعین ہمارے ساتھ رہے. لکھا ہے کہ دنیا میں اربوں کھربوں شخصیات آئیں, لیکن کچھ گنی چنی چند شخصیات میں میرے امام عالی مقام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو بالکل اپنے نانا کے گرد گھومتی اور بالکل قریب نظر آتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ لپٹی ہوئی نظر آتی ہے تو بے جانا ہوگا, کیونکہ ہر اس موقع پر جب ہم نے کوئی رہنما اصول اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہا تو ترجیحاً انہی چار پانچ شخصیات کے اصولوں کو ہی اپنایا جاتا ہے, اور یہ حق اور سچ ہے. مدینے کے تاجدار کی آل ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جسے اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم دنیاوی و اخروی نجات کے طلبگار ہیں تو ان شخصیات کے علاوہ واللہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ بہرحال ریڈیو تہران کی اردو ٹیم کا شکریہ کہ وہ ہماری ہر لحاظ سے روحانی اور قلبی رہنمائی کا پروگراموں کے ذریعے اہتمام کرتے ہیں۔ عالمین کے رب سے دعا ہے اس محرم الحرام میں ہمیں دکھاوے کی محبت سے نکال کر حقیقی معنوں میں تاجدار انبیاء کی اور اس کی آل کی اور جان ساران اصحاب کی محبت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اسی محبت پر قائم و دائم رکھے، آمین۔
جی جناب، مہر عبدالستار سلفی صاحب نہایت ہی ردم کے ساتھ، نہایت ہی مثلا دل جمی کے ساتھ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے، اور آپ نے جن الفاظ کا چناؤ کیا وہ بھی ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اتر رہے ہیں، اور یقیناً سامعین بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور ان کلمات کو اور ان احساسات کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ سامعین، دوستوں کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے اس خط کے اندر کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور امام حسین کا اپنے نانا پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑا رہنا، اور کتنا بہترین انداز سے جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر پیغمبر اکرم کی وہ حدیث بھی ہمیں یاد آتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یقینی طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ان کی شخصیت جو ہے وہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیغام عاشورہ کو زندہ رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی اس ظاہری خول سے نکل کر حقیقی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے درس کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ لے کے آنا ہے، تاکہ پیغام حسینی تا ابد جاری و ساری رہے۔
جی ہاں، آگے بڑھاتی ہوں اس خط کو، سامعین ہمارے ساتھ رہیں کہیں نہ جائیں۔ آگے چل کر لکھا ہے انہوں نے کہ شہدا کی شہادتیں ہمارے لیے سبق چھوڑ کر حقیقی زندگی میں ہیں، اب ہم اس سبق کو کہاں تک یاد رکھتے ہیں اس کا فیصلہ میدان محشر میں ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔
جی جناب، مہر عبدالستار سلفی صاحب یقینی طور پر فتح و کامرانی امام علی مقام کی رہی، انہوں نے کربلا کے میدان میں مختصر قافلے کے ساتھ عظیم فتح حاصل کی، اور اس فتح کی یہ علامت ہے کہ آج بھی ذکر حسین گھر گھر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور اس ذکر کے ذریعے سے ہی جو دین کی حقیقی روح ہے وہ زندہ رہے گی۔ حسین نے جان کو قربان کیا، اذان باقی رہے۔ حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، نماز باقی رہے۔ حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ زندہ و جاوید رہے۔ بہت شکریہ جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ دل نہیں چاہا کہ اس میں سے کچھ بھی کم کیا جائے، تو یہ سامعین کی نظر کرتے ہیں، وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اب نہیں رہا ہے، صرف ہم آخر میں ایک مختصر سا خط جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں۔
بالکل بالکل، جی ہاں جی ہاں، یہ مختصر خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ماتلی سے شفقت شیرازی صاحب نے۔ انہوں نے ماہ محرم کے حوالے سے تعزیت و تسلیت کے ساتھ ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نویں اور دسویں محرم کو میں ڈیوٹی پر تھا، لیکن ریڈیو تہران کی رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں نے ڈیوٹی پر ہی مجھے امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک رکھا، اس پر میں ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیشہ ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن رہا ہے، سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب شفقت شیرازی صاحب، ماتلی سندھ پاکستان سے آپ نے یہ مختصر خط ہمارے لیے ارسال کیا، حقیقت میں تو بہن یہ ایک شکریہ کا ان کا ایک پیغام تھا،
جی
اور جس میں انہوں نے جو ہے واقعا جب یہ بیان کیا، تحریر کیا، تو میں بھی تھوڑا سا غمزدہ ہوا کہ واقعا ہماری جو یہ نشریات ہے یہ کتنی اثر انگیز جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی دور دراز کسی مقام پر بھی ہے تو ریڈیو کے ذریعے سے وہ غم حسین کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. بہت اچھا لگا اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ تفصیلی خط ہمیں ارسال کریں گے اور اپنے احساسات اور اپنے جو آپ نے فیل کیا ہے اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ بیان کریں گے. باجی پروگرام بزم دوستہ میں ہم زیادہ گفتگو بھی نہیں کر سکے, اتنا اچھا خط جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب نے لکھا, جناب شفقت شیرازی صاحب نے لکھا, تو ہم پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور سامعین سے معذرت بھی چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم زیادہ خطوط, یعنی کہ جو ہمارا 3-4 خط کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہم باقی نہیں رکھ سکے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے بزم دوستاں کے پروگرام میں آپ کے آڈیو پیغامات اور خطوط کو لے کر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام, یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 30 مرداد, 23 محرم الحرام اور 21 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیس مرداد سن 893 ہجری شمسی کو شمال مغربی ایران میں تبریز اور خوئی کے درمیان میں واقع میدان چال دوران میں ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ہونے والی تاریخی جنگوں میں سے ایک جنگ چال دوران شروع ہوئی. یہ جنگ شاہ اسماعیل صفوی اور سلطان سلیم عثمانی کی افواج کے درمیان ہوئی. ایرانی فوج کی جانبازی اور دلیری کے باوجود عثمانی فوج کو عارضی طور پر کامیابی ملی. اس جنگ میں توپوں اور آتشین ہتھیاروں سے لیس عثمانی فوجیوں کی تعداد 200,000 تھی, جبکہ ایرانی سپاہیوں کی تعداد 50,000 سے 80,000 تھی, جن کے پاس جارح دشمن کے مقابلے کے لیے تلوار اور نیزوں کے سوا کچھ نہیں تھا. تیئیس محرم الحرام 1209 ہجری قمری کو معروف مسلمان عالم دین آیت اللہ ملا مہدی نراقی نے وفات پائی. وہ اپنی ابتدائی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے اور وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم جاری رکھی اور مختلف دینی علوم میں مہارت حاصل کی. اس کے بعد کتابوں کی تصنیف و تالیف اور تدریس میں مشغول ہو گئے. جامع السعادات ملا مہدی نراقی کی معروف کتابوں میں سے ہے. ان کی ایک اور معروف کتاب کا نام انیس الموحدین ہے, جس میں دین اسلام کو بڑی سادہ زبان میں پیش کیا گیا ہے. اکیس اگست سن 1959 عیسوی کو انقرہ میں ایران, ترکی, پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سینٹو معاہدہ ہوا. قابل ذکر ہے کہ امریکہ اس معاہدے میں شامل نہیں تھا اور اس معاہدے کے اجلاس میں صرف مبصر کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن عملی طور پر اس معاہدے کے تمام امور اسی کے اختیار میں تھے۔ درحقیقت معاہدہ سینٹو کو مشرقی بلاک کے مقابلے میں مغرب کے دفاعی نظام کے مرکزی حلقے کی حیثیت حاصل رہی ہے، جو نیٹو اور سیٹو معاہدوں کو ایک دوسرے سے متصل کرتا تھا۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے اس معاہدے سے نکلنے کے بعد عملی طور پر یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اکیس اگست سن 1969 عیسوی کو صہیونیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں اس مقدس اور تاریخی مقام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس واقعے پر مسلمانان عالم نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا اور ساری دنیا میں سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ صہیونی حکام نے مسجد الاقصی میں آتش زدگی کے واقعے کو ایک آسٹریلوی سیاح کی کارروائی بتایا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم تل ابیب کی ایک عدالت نے اسے ذہنی مریض قرار دے کر آزاد کر دیا۔ اکیس اگست 1991 عیسوی کو سوویت یونین کے مغرب میں بحرہ بالٹک کے کنارے واقع ملک اسٹونیا آزاد ہوا۔ پہلی بار سوویت کمیونسٹ انقلاب کے بعد جنگ عظیم اول کے اختتام پر 1918 عیسوی میں آزاد اسٹونیا کی تشکیل ہوئی، لیکن 1939 میں ہٹلر اور اسٹالن کے درمیان ہونے والے خفیہ معاہدے کے تحت اسٹونیا کو سوویت یونین میں شامل کر لیا گیا۔ 80 کے عشرے کے اواخر میں سوویت یونین میں رونما ہونے والی سیاسی تبدیلیوں اور اس میں شامل جمہوریاؤں میں آزادی کی تحریکوں کے زور پکڑنے کی وجہ سے 1989 میں اسٹونیا نے بھی آزادی کے حصول کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ چنانچہ مارچ 1991 میں ہونے والے ریفرنڈم میں اسٹونیا کے 80% عوام نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا اور اس ملک نے ایک بار پھر آزادی حاصل کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن بالنجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا